اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عرفان کاذب کے عنوان سے ہم یہ بحث کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے دو جلسے ہمارے ہو چکے ہیں. ضرورت یہ ہے عرفان کاذب کے حوالے سے کہ عرفان کاذب کو عرفان صادق سے اس لیے پہچانا جائے تاکہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے. جس طرح طہارت اور نجاست اور اس کے مصداق کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ عرفان کاذب اور عرفان صادق کو پہچانے. کیونکہ اس زمانے میں عرفان کی اور اسی جیسے دوسرے علوم کی کہ جو اس وقت مروجہ ہیں، رائج ہیں، ان کی غلط تفسیر اور شکل پیش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی انحرافات کا شکار ہیں اور لوگ اپنے مطامع دنیا تک پہنچنے کے لیے یا اپنے مادی مقاصد اور مضمون مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اسلام کی غلط توجیہ کریں. اس زمانے میں کہ جب اسلام کو بہت زیادہ فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے، اسلام کی حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے سامراجی طاقتوں کی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی پوری سعی اور تلاش اس بات میں ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی چہرے کو بگاڑ کر پیش کریں. اس ضمن میں جس چیز نے یا جن علوم نے بہت زیادہ خدمت انجام دی ہے اس کو غلط انداز سے پیش کیا جائے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت سائنسدان ہوں یا ماہرین نفسیات ہوں، وہ سب اس بات پہ دلالت کرتے ہیں یا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کی ایک اور سینس ہے کہ جو اسے حصے دینی کے نام سے یا اس کی دینی سوچ اور دینی فکر کے نام سے اس میں پائی جاتی ہے. ساتویں حص جسے کہا جاتا ہے، سیون سینس جسے کہا جاتا ہے، اور وہ اس کا وہی رابطہ ہے کہ جو اس کا اس کے اپنے خدا سے اور اس یونیورس کے اس مرکز سے ہے، اس نیوکلیس سے ہے کہ جو حقیقت اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ ہو نور السماوات والارض. لہذا اس مرکز سے انسان کا رابطہ جتنا گہرا اور مستحکم ہوگا، انسان اتنا ہی زیادہ اپنے مقصد کو پہچان کر اس کی طرف حرکت کرے گا. چونکہ اس سینس نے، اس اسپریچول یا روحانی حص نے انسان میں بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آیا ہے، چنانچہ اس عرفان نے بہت زیادہ لوگوں کو متوجہ کیا. خصوصاً آپ دیکھیں گے امام خمینی کے انقلاب کے بعد بہت زیادہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ حقیقت کو تبدیل کیا جائے، اور وہ امام خمینی کے جنہوں نے ایک نیا رخ، یعنی وہ رخ جو آج تک پوشیدہ تھا یا پردے میں تھا یا جسے بہت کم توجہ دی جاتی تھی، اس کو امام خمینی نے در حقیقت کیا کیا ہے، آشکار کیا ہے. یہ وہ عرفان ہے جس کو زندہ کرنے کا سہرا امام خمینی کے سر باندھا جائے گا. اور پھر مختلف علماء اور فقہا اور مراجع اور عرفا اور یا اور پاک سیرت افراد نے، اہل قلوب افراد نے اس چیز کو بیان کیا ہے. ضرورت اس امر کی کہ ہم اس کو پہچانا جائے. مثلاً سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو کچھ بھی ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں سے، یعنی قرآن کی شکل میں جو کچھ بھی نازل کر رہے ہیں، وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہی قرآن جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، یہی قرآن جو ہے ان افراد کے لیے کہ جو اس کو نہیں سمجھ رہے، ان کے خسارے میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. یعنی ممکن ہے ایک چیز ایک انسان کے لیے مفید ہو، دوسرے انسان کے لیے ضرر کا سبب ہو. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک انسان کے لیے مفید ہو، دوسرے انسان کے لیے ضرر کا سبب ہو؟ اس کی واضح سی مثال ہے کہ ایک کھانا ایک صحیح سالم انسان کے لیے اس کی صحت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، لیکن وہی کھانا ایک بیمار انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے. جس انسان کی فطرت سلیم ہوگی، پاک ہوگی، طیب و طاہر ہوگی، وہ فطرت سے جتنا قریب ہوگا وہ کیا ہے؟ قرآن اس کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن وہ جتنا اپنی فطرت سے دور ہوتا چلا جائے گا اس بنا پر کیا ہے کہ وہ قرآن اس کے لیے خسارے کا سبب بنتا چلا جائے گا، وہ اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یا خداوند عالم سورہ مائدہ کی 15 و 16 آیت میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، بتحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آیا ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ان کے ذریعے سے ہدایت کرتا ان لوگوں کی کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی کی راہوں کو طے کریں۔ اس بنا پر راہ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو راستہ پہ قدم بڑھانا چاہتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پاس آیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح عرفان کو غلط عرفان سے، صادق و کاذب کی پہچان کر سکیں؟ کہتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 16 میں واضح طور پر عرفان کاذب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان نے کیا کہا تھا اے خدا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر لوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے جنہیں تو خالص کرے گا میں ان کو نہیں بہکا سکتا، اور یقیناً اور حتماً میں صراط مستقیم کی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف سے کہ وہ اس عرفان کی غلط شکل کو ہمارے سامنے پیش کرے۔ اب آیا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا اصول موجود ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہم در حقیقت عرفان کاذب کو پہچان سکیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو تین اصول یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، آغا مصباح نے بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حقیقی عرفان کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ اگر حقیقی عرفان سمجھ میں آ جائے گا خود بخود اس کی ضد ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف عرفان کاذب کو لیں، نہیں، جب تک ہم عرفان صادق کو در حقیقت نہ سمجھیں عرفان کاذب ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں لا الہ، جب تک لا نہیں کہا جائے گا الہ کے ساتھ، جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک صحیح خدا کا تصور نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے میں تحقیق کروں، دیکھوں کہ لا الہ کا مزاق کون ہے، اور یہ لا جو کہہ رہا ہوں یہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یعنی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نہ کوئی فکر ہونی چاہیے جو مجھے لا کہنے پہ مجبور کرے، جو مجھ سے چاہے کہ میں لا کہہ کے انکار کروں۔ لا الہ، لا نفی جن سے، یعنی کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جب میں الا اللہ کہوں گا تو یہ الا اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا لا الہ جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ اگر میں لا الہ کو نہیں صحیح سمجھوں گا تو میں الا اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس بنا پر اسی اصول کو لیں کہ جب تک آپ کی صحیح آئیڈیالوجی نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر کے بارے میں ہے کہ اکثر عبادت حضرت ابو ذر کیا تھی، تفکر اور غور و فکر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے اسلام لانے کا سبب ہی یہی چیز بنی کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، لہذا جتنا غور و فکر کیا انہوں نے اتنا ہی زیادہ کیا ہوا کہ ان کا الا اللہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ لہذا عرفان صادق کی صحیح پہچان جو ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیے عرفان کا جو مقصد ہے، علم عرفان کا مقصد کیا ہے، انسان کو صحیح راستے کی طرف چلانا اور اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف بدن اور بدن کا مرکب ہے اور روح کچھ نہیں ہے، نہیں، روح کے لیے یہ بدن دیا گیا تاکہ اس مختصر مدت والی دنیا میں انسان ایک خاص زندگی گزارے، اور گزارنے کے بعد انسان کیا کرے، اس عالم آخرت کے لیے تیاری کرے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے، جو اس دنیا میں صحیح زندگی گزارے گا، جو اس دنیا میں صحیح طور پر نظریاتی زندگی گزارے گا، بسر کرے گا، وہی آخرت میں ہوگا۔ مثلا कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया, कुछ लोग तो कहते हैं रब्बना आतिना, ए खुदा हमें दे दे, क्या दे दे नहीं मालूम, बस दे दे, हर चीज़ मिल जाए, हलाल हराम मिल जाए। लेकिन जो अकीदा रखने वाले हैं, जो नज़रिया रखने वाले हैं, जो सही आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में क्या दे, हसना दे, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हसना दे, नेकियाँ दे, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें अज़ाब आतिश जहन्नम से, अज़ाब आखिरत से बचा ले। तो कहते हैं कि अज़ाब जहन्नम से बचने का ज़मीना कहाँ पर हमवार करेगा इंसान, दुनिया में, दुनिया में सही ज़िंदगी गुजारेगा तो इंसान आखिरत में बच सकता है, दुनिया में सही वक्त का इस्तेमाल करेगा, दुनिया में नेमतों को सही इस्तेफादा करेगा तो इंसान क्या करेगा, इंसान दर हकीकत आखिरत की नेमतों से मुस्तफीद होने का हकदार बन जाएगा। लेकिन दुनिया को बर्बाद करे, वक्त को बर्बाद करे, मसलन खुदा की इबादत ना करे, जो जिम्मेदारी थी वो अदा ना करे, इसका मतलब है कि इसने अदा नहीं किया। बस दीन का एक काम क्या है कि इंसान ने मुरक्कब रूह और जिस्म को दर हकीकत ये याद दिलाना है, तुम्हारे दो बोध और तुम्हारे दो पहलू हैं, एक मादी और एक रूहानी, और उस मादी और रूहानी में दर हकीकत तुमने अपने जिस्म की परवरिश के साथ साथ अपनी रूह की परवरिश करनी है। क्योंकि इंसान की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंसान को जो तख्लीक़ और साख्त है, वो ऐसी है कि इंसान के अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से, पहले दिन से लेकर उसको चलने तक बहुत अरसा दरकार है। जानवरों के बच्चे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि वो इसी दुनिया के खल्क हुए हैं, उनकी रूह आलम आखिरत में जाने वाली नहीं है, यानी उस तरीके से जैसे इंसान की रूह मुंतकिल होने वाली है। अब वो पूरी तफसील है कि आया हैवानात की रूह मुंतकिल होगी नहीं होगी, उनके लिए आज़ाब और सवाब है नहीं है, क्योंकि अकल उनके लिए महदूद है गराइज़ की हद तक, लिहाजा उनसे सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब इंसान मुख्तार, इंसान बाइरादा से है, इंसान इरादा कुनंदा से है कि वो इंसान इरादा करेगा, लिहाजा उससे सवाल जवाब किया जाएगा। लिहाजा आप जानवर के बच्चों को देखेंगे, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद चलना शुरू कर देगा, चुड़ी का बच्चा, बत्तख का बच्चा आपने देखा होगा, बकरी का बच्चा होगा, क्या होगा, दो चार दिन के बाद खुद बहुत चलना शुरू कर देगा, और तीसरे चौथे दिन भागने दौड़ने लगता है। लेकिन इंसान नहीं, इंसान के बदन को ऐसा तख्लीक किया गया है कि उसको एक मुद्दत चाहिए, ताकि इसके ज़रिए से जैसे उसके बदन की तरबियत हो रही है, उसकी रूह की भी तरबियत हो सके। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस इंसान को दर हकीकत इस दुनिया में सही वक्त गुजारना है, ताकि इंसान कामिल के दर्जे को पहुँचे। और इंसान कामिल कौन है, मजहर सिफात जमी, सिफात असमा व सिफात इलाही है, खुदा की तमाम असमा और सिफात का मजहर हो जाता है। यही वजह है कि आप देखेंगे जो हमें नमाज़ पढ़ने का कहा गया है, बार बार जो हम कहें सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम, या मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमान अर्रहीम, ये सब क्या है, ये हमें बार बार याद दिलाना, ताकि ये इन सिफात का असर तुम्हारे अंदर आना चाहिए, इंसान मजहर बने सिफात इलाही का। बस पहली जो इरफान इस असली की पहचान है वो ये है कि वो हमें जानेबा तमामुल जहद इंसान की ज़िंदगी पे नज़र रखता है, एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी पर। यानी इंसान ने अभी शादी नहीं की, शादी के इंतखाब से लेकर के बीवी में क्या सिफात हो, वहाँ से लेकर बच्चे की पैदाइश तक, और वहाँ से लेकर तरबियत तक, और यहाँ तक के मरने तक, और मरने के बाद तक, यानी उसको गुस्ल, कफन, तलकीन, नमाज जनाजा, ये सब क्या है, यानी तमाम पहलू, तमाम फील्ड ऑफ लाइफ को मद्देनज़र रखा हुआ है इरफान। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी जॉब कैसी हो, तुम्हारी तालीम कैसी हो, तुम्हारा लिबास कैसा हो, तुम्हारा घर कैसा होना चाहिए, नहीं, बल्कि जितने भी जवानब और जितने भी पहलू तसव्वुर किए जा सकते हैं वो क्या है, वो इसमें मौजूद हैं इरफान में। इरफान की पहली अलामत क्या है, हमें जानेबा तमाम जहद, हमें गिर जिसे कहा जाता है। क्योंकि अगर हम इंसान को सिर्फ बदन का मुरक्कब लें कि इंसान बदन है, और रूह को माइनस कर दें, तो वो इंसान कामिल नहीं हो सकता, या रूह लें और बदन ले लें, वो भी इंसान कामिल नहीं हो सकता। लिहाजा बदन की परवरिश के साथ साथ इंसान को क्या दिया गया है, रूह दी गई है, ताकि परवरिश करे और आगे बढ़े। تو عرفان در حقیقت حقیقی عرفان کی علامت کیا ہے؟ زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک پہلو کو لے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دے. دوسری چیز جو عرفان میں ضروری ہے وہ عدم مخالفت و فطرت انسان ہے. پہلی کیا ہے؟ ہمیں گیر ہمیں جہت، تمام چیزوں پر یکساں نگاہ رکھے ہوئے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ روح کی تربیت کرو جسم کو چھوڑ دو، اپنی پڑھائی کو دیکھو عبادت کو چھوڑ دو، گھر والوں کو دیکھو معاملات کو چھوڑ دو. نہیں، عبادات بھی اور معاملات بھی. آپ دیکھیں عبادات کے چیپٹر کتنے مختصر ہیں اور معاملات کے چیپٹر کتنے بڑا ہے، کیونکہ انسان 24 گھنٹے تو نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے گا مختصر وقت کے لیے، قرآن پڑھے گا مختصر وقت کے لیے، جائز لذتوں سے مستفید کو مختصر وقت کے لیے، بقیہ کیا ہے؟ پبلک ڈیلنگ ہے، معاشرے میں جانا ہے، معاشرہ سازی ہے، جی آپ کی معاشرتی زندگی سوشل لائف ہے. اس بنا پر در حقیقت آپ دیکھیں معاملات کا چیپٹر بہت بڑا ہے فقہ میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تربیت کرنا ہے کہ تمہارا لین دین، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا خرید و فروخت، تمہارے معاملات، تمہاری ڈیلنگس کیا ہیں، وہ ایک قانون کے تحت ہونے چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، ہم آہنگ ہوتا ہے اور فطرت کے مخالفت نہیں کرتا. یعنی ہر وہ کام جو فطرت کے مخالف ہو وہ کبھی بھی اسلام کا اور عرفان کا حکم نہیں ہو سکتا. میں عرفان اور اسلام کو الگ الگ یوں کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم عرفان کو خاص طور پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، وَإِلَّا عرفان وہی ہے جو اسلام کہہ رہا ہے. اسلام غیر از عرفان غیر از اسلام کوئی چیز نہیں کہتا، عرفان اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کہتا. اسلام وہ عرفان وہی کچھ کہتا ہے کہ جو اسلام جس کی تائید کر رہا ہو. لہذا الگ الگ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکید ہو جائے کہ جو کچھ بھی اسلام نے اور عرفان نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہی فطرت نے بیان کیا ہے. پس دوسری صفت جو ہمیں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا عرفان فطرت سے ہم آہنگ ہو. ٹھیک، اب آپ اگر دیکھیں گے کہ دنیا میں جو مظاہر آپ کو نظر آئیں گے، جس کو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا عرفان کاذب و صادق کے عنوان سے، کہ جو عرفان کاذب ہے معمولاً اس میں خدا کا پہلو پارٹ ٹائم ہے، نماز پارٹ ٹائم ہے، دینداری و تقوی و تقدس و تدین پارٹ ٹائم ہے، فل ٹائم نہیں ہے. یعنی کہیں گے کچھ دیر کی نماز پڑھو اور جب تم مثلاً مزہ آنے لگے چھوڑ دو، جس کو مثلاً کہا جاتا ہے کہ طریقت، شریعت، طریقت اور حقیقت. کہتے ہیں شریعت پہ عمل کرو تاکہ تمہیں طریقت راستے کا پتہ چل جاؤ، جب طریقت پہ آ جاؤ تو پھر شریعت کو چھوڑ دو اور تم حقیقت تک پہنچ جاؤ گے. یہ اکثر صوفیوں کا اور ملنگوں کا یہ دین و مذہب ہے، عرفان یہ نہیں ہے. شریعت کو ملازم قرار دیتا ہے، ملازم جو ہماری کہتے ہیں نا، یہ ملازم ہمارے، ملازم یعنی لازم ہو جو آپ کے کام کے لیے، ملازم کہتے ہیں نا، یہ ملازمہ ہے. ملازم کیا مطلب؟ یعنی یہ میرے لیے، میری زندگی لیے ملازم ہے، لازمی ہے، یعنی ان کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا. مثلا اسی طریقے سے شریعت کو ملازم قرار دیا گیا ہے زندگی کے لیے آخر وقت تک. اور آپ دیکھیں کہ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، انسان شریک حیات کا انتخاب کرنے جا رہا ہے، احکام موجود ہیں، شادی کے احکام موجود ہیں، پیدائش کے احکام موجود ہیں، تربیت کے احکام موجود ہیں، جز جز زندگی کا ایک ایک حصہ احکام موجود ہے. انسان مر گیا، مر رہا ہے، قبلہ رخ لٹاؤ، مر جائے تم اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد چھوو گے، غسل واجب ہو جائے گا، وہ مردار ہو جائے گا، اس کو غسل دو، اس کو نہلاؤ، اس کو کفن پہناؤ، اس کو نماز جنازہ پڑھو، 40 مومنہ کے گواہی دیں، تلقین پڑھیں، دفن کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. کتنے مستحبات ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے جو ہیں وہ سنتیں اس میں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی عرفان جو ہے وہ کیا ہے؟ مطابقت رکھتا ہے. پس اگر آج ہم دیکھیں گے کہ عرفان کی مختلف شکلیں ہیں تو وہ کہیں گے جناب آپ شریعت کا پہلو بہت کم ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کچھ لوگ شروع میں آئیں گے شریعت کی بات کریں گے، اس کے بعد کہیں گے ہم طریقت پہ آ گئے اور ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا. نہیں، ملازم. اور آپ دیکھیں گے جو کائنات کے یعنی بلند ترین عرفان کے درجے فائز ہیں، یعنی محمد اور آل محمد اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد، وہ سب کیا ہیں؟ ان میں شریعت کا پہلو جو ہے وہ آخر وقت تک نظر آئے گا، مرتے دم تک جو ہے وہ شریعت کا دامن نہیں چھوڑنے والے. یہی وجہ ہے کہ حتلی اگر قتل بھی کر رہے ہیں کسی کو، قتال بھی ہو رہا ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، اس میں شریعت کا احکام ہے. ایسا نہیں کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. امام حسین کی آپ مثلا آپ دیکھیں کس طریقے سے شریعت کے ایک ایک پہلو کو مد نظر رکھا ہے. جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ خیمے جل رہے ہیں، سروں سے چادریں مثلا چھین لی گئی ہیں، ہم جل جائیں یا جان بچائیں. یعنی شریعت کا حکم کیا ہے، مقدم رکھا جا رہا ہے. یعنی اطاعت امام کی طرف اشارہ ہے کہ امام سے پوچھا جائے، امام سے سوال کیا جائے، امام سے قصبہ فیض کیا جائے. بس شریعت ملازم ہے. عرفان صادق میں شریعت کبھی انسان سے یعنی جدا نہیں ہو سکتی اور انسان مبرہ نہیں ہو سکتا. لیکن عرفان کاذب میں کیا ہے، شریعت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ مبرہ ہو جاتا ہے انسان اور دور ہو جاتی ہے. بس دو بنیادی ترین صفتیں ہیں. پہلی یہ کہ ہمیں جانے باہ یعنی روح اور بدن دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے جو فرمایا من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت حضرت علی کی جو ولایت ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں پر ہے. وہ سیاسی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، روحانی بھی ہے. ہر قسم کی ولایت کا حق رکھتے ہیں امیر المومنین گردن مومنین پر، گردن اہل ایمان پر. اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ جی فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہے، فطرت کے مطابق ہوتی ہے، فطرت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. اب آپ دیکھیں انسان میں خواہشات رکھی گئی ہیں، انسان میں میل اور رجحان رکھا گیا ہے، انسان میں غرائض رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں انسان میں رکھی گئی ہیں. کیا یہ بے حکمت ہیں؟ کیا یہ بے سبب ہیں؟ ہرگز نہیں. انسان میں قوت وہمیہ ہے، قوت شہویہ ہے، قوت غضبیہ ہے. یہ ساری قوتیں جو انسان میں رکھی گئی ہیں ان کا مقصد انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. لہذا یہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اور ان کے علاوہ دی ہیں یہ سب انسان کو کمال تک پہنچانے والی ہیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہ بے مقصد ہے. مثلا بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فلاں عضو پارٹ آف باڈی جو ہے وہ بے مقصد ہے، بظاہر لگ رہا ہوتا وہ بے مقصد ہے، لیکن وہ بے مقصد نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کام آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ جو جتنی بھی خواہشات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد تک پہنچنے لے رکھی گئی. لہذا ایسا نہیں ہے امام خمینی کے بقول کہ مثلا کسی نے کوئی نبی آیا اس نے کہا کہ کانوں میں سیسر ڈال لو، آنکھوں کو بند کر لو، لبوں کو سی لو، ہاتھ پیر میں رسی باندھ لو. نہیں، کہاں کہ آنکھوں کو استعمال کرو شریعت کے مطابق، ہاتھوں زبان اور کان کو استعمال کرو شریعت کے مطابق. امام خمینی جب بشت درہ تشریف لائے تو امام خمینی نے بشت درہ کے کیا کہا، اسلام ٹی وی کے مخالف نہیں ہے، اسلام سینما کا مخالف نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے ٹی وی اور سینما اسلام کے ماتحت ہو کے چلیں. اسلام اس لیے کہا، ایسے نہیں کہا یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں میں سے کچھ مناظر کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لو. مثلا کل شیء طاہر حتی تعلم انہو حرام یا نجس، صحیح، ہر چیز پاک ہے، اباحہ پر ہے، پاک ہونے پر بنیاد رکھے، ہر چیز پاک ہے، مگر یہ کہ تمہارے پر دلیل آ جائے یہ چیز نجس ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اباحہ کا پہلو، مباح ہونے کا پہلو، پاک ہونے کا پہلو بہت وسیع ہے. خدا نے ہر جگہ نہ دیکھنے کو نہیں کہا ہے، وہاں دیکھنے سے منع کیا، یغضوا من ابصارہم، کہ جہاں پر احتمال ہو انسان کو حرام میں پڑنے کا، خدشہ ہو، امکان ہو کہ انسان حرام مبتلا ہو، وہاں کا اپنی نظروں کو جھکا لو. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دیکھنے پر نہیں، حرام دیکھنے پر پابندی لگانا چاہتا ہے. عرفان حرام سننے پر پابندی لگانا چاہتا ہے. عرفان، خدا، اسلام ایک ہی چیز ہے. یعنی اسلام و عرفان و خدا در حقیقت حرام امور کی انجام دہی پر ہمارے ہاتھوں پیر کو روکنا چاہتے ہیں. وہ اللہ جس طرح اباحہ یہ موجود ہے کہ ہر کام انجام دو، ہر مثلا ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے مگر یہ کہ تمہیں اس کے لیے دلیل آ جائے گی وہ نجس ہے، لیکن ہر کام کرنا جائز ہے مگر یہ کہ تمہارے پاس دلیل آ جائے کہ یہ کام حرام ہے، یہ دیکھنا حرام ہے، یہ سننا حرام ہے، یہ بات کرنا حرام ہے، تو وہ پھر حرام ہو جائے گی۔ بس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جتنے بھی غرائز دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، بدنی ہو یا روحانی، وہ سب اس لیے ہیں تاکہ انسان کمال اور سعادت کی طرف قدم بڑھائے۔ کیونکہ اگر یہ میل اور غرائز اور یہ خواہشات نہ ہوتی، بہرحال بہت سی خواہشات ہیں جو جائز خواہشات ہیں، ہر خواہش کو نفسانی خواہش کہہ کر ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ کہیں کہ جناب جو ہے وہ کون سی، کیا ہمارے پاس کرائٹیریا اور معیار ہے ترازو کہ ہم خواہشات جائز نفسانی کو خواہشات غیر جائز نفسانی سے الگ کریں، کون سی جائز خواہشات ہیں نفس کی، کون سی ناجائز خواہشیں ہیں نفس کی۔ مثلا انسان کا باقی رہنا، یہ انسان کی نفس کی خواہش آئیے جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن وہ یہاں پر فٹ نہیں ہو سکتی۔ میں چاہوں اس مثلا 10x10 کے اس کمرے میں 50x50 میٹر کا کارپیٹ لے آؤں، ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، لے آؤں فولڈ کر کے لے آؤں، لیکن وہ بیکار ہے، مقصد کیا ہے اس کو بچھایا جائے۔ تو ہمیشہ رہنے کی ایک نفسانی خواہش ہے انسان میں، اس کے اندر ایک خواہش ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10x10 کے کمرے میں کیا کر رہا ہے، 50x50 میٹر کا کارپیٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے، جو ناممکن ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو جائز ہیں، اب پھر اس کے تفصیل میں جائیں گے تو ہم اپنے گفتگو سے ہٹ جائیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس کتاب و سنت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں عرفان کی کیا پہچان ہے؟ اگر یہ تین پہچان، دو پہچان ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہمیں عرفان کاذب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا یہ کہ مطابقت رکھتا ہے فطرت سے۔ سورہ روم آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اپنا چہرہ کرو اس دین کی طرف جو حنیف ہے، جو مضبوط پائیدار دین ہے۔ یہ خوب اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کی فطرت کو بنایا ہے، بس مطابقت پر فطرت ہونی چاہیے، ایک نشانی تو یہ ہو گئی۔ اور جب بھی آپ عرفان کاذب میں آپ پڑھیں گے، مثلا آپ سے کہا جائے گا کہ آپ ایک عرصے تک یہ عمل کریں اور اس کے بعد مثلا یہ عمل شروع کر دیں۔ یہ اکثر گھروں میں، خواتین میں، مردوں میں عرفان کاذب کی جو شکلیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ انحرافی شکلیں ہیں۔ ہم آپ کی امام سے ملاقات کرا دیں گے، جو ہے نا آپ لوگوں کے گناہوں کے ذریعے سے ان کو مثلا اپنے حصار اور چنگل میں لینا، یہ سب کیا ہیں، لوگوں کی لا علمی سے در حقیقت استفادہ کرنا۔ اہل بیت نے کبھی بھی لا علمی سے استفادہ نہیں کیا، اہل بیت نے ہمیشہ علم دے کر ان کو ہدایت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عرفان کاذب میں کیا ہے، لوگوں کی لا علمی سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ ہماری یہاں مثلا دعا ہے، تعویذ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ فطرت سے ہم مانگو گا، جتنا فطرت سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے آپ عرفان صادق کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو شفاف، پیور اور خالص اور کھرا عرفان نظر آتا رہے گا۔ دوسری علامت کیا ہے، وہ یہ کہ تمام پہلوؤں پر، زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر ہوتی ہے، مادی و جسمانی، جس کو میں نے کہا انسان مظہر جمیع اسماء و صفات الہی ہے، تمام اسماء و صفات الہی کا مظہر ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، صحیح سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں۔ اور پھر کہا وعلم آدم الاسماء کلہا، وہ اسماء آدم کو سکھائے، ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا، کہا کہ انبئونی بی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، तुम्हें सलाहियत है तो बयान करो। उन्होंने कहा हमें सलाहियत नहीं है, सलाहियत नहीं थी असल में दर हकीकत उनमें, चूँकि आदम को इल्म दिया, चूँकि आदम में सलाहियत थी असमा सीखने की, लिहाजा उनको खुदावंद आलम ने अपनी खिलाफत और अपनी नियाबत अता की। या सूरह आराफ आयत नंबर 179 में कहा وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ। हम यकीनन जहन्नम को भर देंगे उन लोगों से, कौन, जिनों और इंसानों की कसरत से, जिनके दिल हैं सोचते नहीं, एक, जिनकी आँखें हैं देखते नहीं, और जिनके कान हैं सुनते नहीं। क्या मतलब? यानी इरफान सादिक और इरफान काजिब की हकीकत अलामत क्या है? जो आपको सुनना चाहिए वो आप ना सुने, जो आपको देखना चाहिए वो आप ना देखें, जो आपको सोचना चाहिए वो आप ना सोचें। खुदा कह रहा है ऐसे लोगों की कसरत से जहन्नम को भर दिया जाएगा। दिल हैं सोचते हैं मगर वो नहीं जो खुदा चाह रहा है, देखते हैं मगर वो नहीं जो खुदा चाह रहा है, बोलते हैं काम करते हैं मगर वो नहीं जो खुदा चाह रहा है। मसलन आजकल आप देखेंगे कि इरफान, बिगड़े हुए इरफान की शक्ल क्या है? अखलाकियात का दर्ज दिया जा रहा है, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। इसका मतलब है कि अलहुब्बु लिल्लाह अलबुग़्ज़ु लिल्लाह का माना ख़त्म हो गया। नफ़रत भी अल्लाह के लिए, मोहब्बत भी अल्लाह के, मैार अल्लाह है, मैार अल्लाह वाले हैं, लिहाजा नफ़रत और मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत, मेल मिलाप, क़त ताल्लुक़, ये सब क्या है? अल्लाह की बुनियाद पर होना चाहिए। मसलन साबिर रहो, हम इमाम हुसैन के मज़लूम करबला के मानने वाले हैं, हम साबिर लोग हैं, ये मनफी इल्क़ाआत जो हैं, मनफी माना जो हमारे जहनों में डाला जाता है, तुम्हें सब्र करना चाहिए, तुम्हें जो है वो खुदा की किस्मत पर राज़ी रहने चाहिए, खुदा जो करता है सही करता है, यकीनन खुदा जो करता है सही करता है, लेकिन जिस मौके पर ये बात की जा रही है वो क्या है? गलत इल्क़ात है, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, ये इरफान काज़िब है कि खुदा जो करता है सही करता है, खुदा की तकसीम पर राज़ी रहो, यानी खुद कोशिश नहीं करो तुम, खुदा जो कर देगा, किस्मत जो करा देगी उसको जी खुदा का लिखा समझ के कबूल कर लेना, जबकि खुदा तो कह रहा है कि खुदा खुद, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुद ही को कर बोले ने इतना कि हर तकदीर से पहले, यानी हर तकदीर लिखने से पहले, हर मरहले ज़िंदगी लिखने से पहले खुदा तुमसे पूछे कि इस साल में तुमने क्या करना है। और ये तकदीर हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील जो है वो शब कदर के आमाल हैं। आप जो भी अपने लिए तलब करें सारा साल का रिज्क आपके लिए लिखा जाता है, यानी कदर यानी पैमाइश यानी नापना, यानी गोया आप दर हकीकत सारे साल के लिए एक नाप दे रहे हैं अपने लिए, खुदावंदा सारे साल का इस नाप का लिबास मेरे लिए सी, मेरा कद ये होना चाहिए, मेरा लिबास ये होना चाहिए, मेरी रूहानियत ये होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी मेरी बरकतें ये, आपकी अपनी सोच की वजह से। बस ये जो कह रहे हैं कि खुदावंद आलम दर हकीकत जो कर रहा है वो कबूल कर लो, इसका मतलब कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मनफी इल्क़ात हैं, ये वो इरफान काज़िब है कि जो हमें कह रहा है। खब अगर ये इतने ही अच्छे हैं बकौल आगा पनाहियान के, ये इतने ही अच्छे हैं, तो ये जो अब ये क्या है कि दुश्मनों को प्रोपेगेंडा। अब इसमें पूरी बहस है कि मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है इस टाइम इरफान काज़िब के फ़रोग में, गुमराही के फ़रोग में, ठीक है ना, दीन से दूर रखने के लिए, सुलाने के लिए, दीन को अफ्यून बनाने के लिए क्या कर रहा है? मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अभी पूरी बहस है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि अगर ये बातें इतनी ही अच्छी हैं तो हम उन अफराद से जो मगरबी हैं या मगरब ज़दा हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये आप अपने मुल्क में क्यों नहीं अप्लाई करते? वो कहते हैं कि अमेरिका आए तुम्हारे सरों को काट दे, खूब तुम्हारे घरों को मिसमार कर दे, ड्रोन के ज़रिए से बम फेंके, तुम ये कहोगे नहीं खुदा का लिखा हुआ कबूल कर लेना चाहिए। یعنی وہ آ کے تمہاری دولت کو لوٹیں، تمہاری غیرت کو لوٹیں، تمہاری عزت کو لوٹیں، تم کو خدا نے یہی لکھا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ عرفان کاذب ہے کہ ہمیں صلاح دیا جائے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی، اللہ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے. اسی قسم کے بہت سارے، صابر رہو، صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. باتیں درست ہیں، حقیقت رکھتی ہیں، لیکن باتیں کیا ہیں؟ جی وقت ہو گیا. خوب، تیسری چیز بھی پڑھ لیں جلدی سے، وہ کیا ہے؟ شریعت سے عدم مخالفت. یعنی شریعت در حقیقت کبھی بھی عرفان سے نہیں ٹکرا سکتی، شریعت سے کبھی نہیں ٹکرا سکتی عرفان. سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے عرفان اور محبت کا دعویٰ ہے تو فتبعونی، مجھ رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو. اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت کلی مفہوم ہے، لیکن اتباع جزی مفہوم ہے. یعنی قدم بقدم دیکھنا ہے کہ کہاں قدم اٹھانا ہے. جسے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم میں مت چلو. یعنی جز جز دیکھو، یہ شیطان کا قدم تو نہیں ہے مثلا. تو وہاں پہ کہا لا تتبعوا، فتبعونی میری اتباع کرو، یعنی رسول اور آل رسول کی اتباع میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور عرفان پوشیدہ ہے. پس عدم مخالفت بشریعت. بھلے بر محمد و آل محمد صلوات. انشاءاللہ بقیہ جو حصہ ہے وہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے.